حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجے محمد و آل محمد پر خداوند عالم انشاءاللہ آپ کے ہمارے آج کے روزے کو عبادت کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ ان ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قرآن کریم کو ہمارا رہنما اور ہمیں قرآن سے اپنی زندگی کا پیغام لینے کی توفیق عطا فرمائے سورہ مبارک فرقان قرآن کریم کا 25 سورہ اس کی آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے آج تیسرا مسلسل روز کہ جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ان سوروں میں ہمارے لیے جو پیغامات ہیں کچھ پیغام ہم اپنی زندگی میں اس سے لے کر آگے بڑھ سکیں کہ بے شک امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ایسا رہنما ہے ایک ایسا ہدایت کرنے والا ہے کہ جو قرآن کے نور کے سائے میں زندگی گزارتا ہے یہ قرآن پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں چھوڑتا کوئی بھی شک اور شبہ اس کی زندگی میں باقی نہیں رہتا قرآن کا نور انسانی زندگی کے لیے ایک انتہائی اہم نور ہے رسول اللہ کی تاکید رسول اللہ کی وصیتوں میں جو پہلا ثقل ہے ثقل اکبر وہ قرآن کریم ہے سورہ مبارک فرقان بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے مسلسل سورہ مبارک فرقان مکی سورہ ہے اس کے اندر مشرکین کا اعتراض ہم نے اب تک جانا مشرکین نے پہلا اعتراض قرآن کریم پر کیا اور اس کے بعد دوسرا اعتراض انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ کیا اور اس کے بعد قرآن میں خداوند عالم نے ان کے اعتراض کو نقل کرنے کے بعد آیت نمبر 11 میں یہ بیان کیا کہ بل کذبوا بالساعۃ حقیقت میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا قرآن پر اعتراض کیا اشکال کیا نبی پر یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ معاد کے قیامت کے منکر ہیں چونکہ قیامت کے منکر ہیں ان کو اپنے لیے ایک ڈھال چاہیے اپنے آپ کو توجیہ کرنا ہے جیسے ہم لوگ بھی بعض اوقات اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اگر ہمیں کسی اسلامی حکم پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی توجیہ کرتے ہیں یعنی اس کے لیے جو ہے وہ وجوہات تراشتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام نے ایسے نہیں ایسے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے مثال کے طور پہ جیسے پردہ واجب ہے خواتین کے اوپر اور جب پردہ واجب ہے جس نے نہیں کرنا وہ اس کی ایک توجیہ پیش کرتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے اور یہ ایک توجیہ ہے قرآن کریم خداوند عالم جو آپ کے دل کو بنانے والا ہے اسے پتہ ہے کہ دل پاکیزہ ہو سکتا ہے اسی خداوند عالم نے حکم دیا ہے یا اسی طرح نماز کے لیے بعض افراد کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو خدا سے رابطہ ہے خدا کے راستے پر چلنا ہے بس انسان اگر خدا کے راستے پر چلے تو نماز کی پڑھی نہیں پڑھی یہ توجیہ ہے بلا وجہ کی توجیہ ہے یعنی اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے جس خدا نے آپ کو بنایا ہے جس خدا نے آپ کو پاکیزگی عطا کی وہ جانتا ہے کہ انسان کا رابطہ اس کے خالق کے ساتھ کیسے ہونا ہے لہٰذا اس نے اگر حکم دیا تو آپ اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کریں گے توجیہ کہلائے گا اسی طرح اصل میں جو منکرین معاد تھے قیامت کے منکر تھے قیامت کا منکر کیوں ہوتا ہے انسان چونکہ قرآن کریم کی مکی صورتوں کے اندر اس موضوع کو بہت زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا منکر انسان اس لیے ہوتا ہے کہ جب قیامت کا نظریہ انسان اپنے ذہن میں لے کر آئے گا تو قیامت کا مطلب ہے حساب کتاب، قیامت کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم انسان معمولاً کسی حساب کتاب سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن میں ظاہراً سورہ قیامت کے اندر ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ نہ ہو، کھلا ہوا میدان ہو، اس کھلے ہوئے میدان میں یہ انسان جیسے چاہے دوڑے۔ یہ جو دین آ کر کہتا ہے یہ کرو یہ مت کرو، یہ انسان کو طبیعتاً اچھا نہیں لگتا۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا مطلب ہے محدود کیا جا رہا ہے، حالانکہ جو اسلامی احکام کے اندر ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ عقلی ہیں، ساری کی ساری بحثیں عقلی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ مجھے اور آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، یہاں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ عقلی ہیں، اب اگر عقلی ہیں اسلامی احکام تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے ہمیں سمجھ میں نہ آئیں؟ عقلی ہیں، لیکن کس سطح کی عقل چاہیے اسلامی احکام کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کی ایک مثال، فرض کیجئے کلاس ون کا ایک بچہ ہے اور کلاس ون کے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک کالج کا لیکچرار ہائر کیا جائے، اور کالج کے لیکچرار کے اندر صلاحیت ہے، وہ بچے کو جتنا اسے آتا ہے پڑھا دے، بچے میں صلاحیت، ظرفیت، قابلیت ہے کہ وہ کالج کے لیکچرار کی بات کو سن کر سمجھ سکے؟ سمجھ پائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ ون کا بچہ ہے۔ ابھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقل رکھتا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا بعنوان انسان صاحب عقل ہے، لیکن اس کی عقل کا مرحلہ ابھی اس رشد تک نہیں پہنچا کہ یہ کالج کے لیکچرر کی بات کو سمجھ سکے۔ ہے تو عقل مند، ایسا ہی ہے نہیں ہے، بچہ بھی عقل مند کہلاتا ہے لیکن اس کی سطح وہاں تک نہیں پہنچی۔ دین کے معاملے میں بھی ہم ایسے ہی ہیں، ممکن ہے بہت سے احکام کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے چونکہ ہماری عقل کا وہ لیول نہیں ہے۔ کس کو یہ تمام چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں؟ جو عقل کل ہیں، انبیاء، آئمہ علیہ السلام۔ آپ آئمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک کی طرف نشاندہی کر کے بتائیے کہ انہوں نے خدا کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہا ہو کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا خدا نے یہ کیوں کہہ دیا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ انہیں وہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جو خدا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ عقل کل ہیں۔ جب عقل ان کی اس سطح کی ہے تو خدا وند عالم کی تعلیمات سے ان کا فریکوینسی میچ کر رہی ہے، جب ان کی فریکوینسی وہاں پہ میچ کر رہی ہے ان کو کوئی ابہام ہی نہیں ہے، اسی لیے ان کی زندگی میں پھر عصمت ہے۔ عصمت کیوں ہے؟ عصمت اس لیے کہ وہ گناہ کی برائی کو محسوس کر سکتے ہیں، چونکہ عقل کی اعلیٰ ترین منزل پر ہے۔ قرآن کریم میں گناہ کے تذکرے کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے کہ تمہارے پاس عقل تھی، تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کی، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے میں اگر گناہ کے موقع پر اپنی عقل استعمال کروں تو یہ عقل میری گناہ سے بچا لے گی، اور میری عقل کام نہیں کر رہی تو میں گناہ میں جا رہا ہوں۔ جن کی عقلیں کامل ہیں وہ گناہ کی برائی کو سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا اسلامی احکام کے پیچھے عقل ہے۔ جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے وہ توجیہات کرتے ہیں۔ انسان قیامت کا انکار زبانی نہیں، عملی طور پر اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رکاوٹوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان بزنس کے اس میں آتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہاں کام کرنا آسان نہیں ہے، عین اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنا آسان نہیں ہوگا، یہ بات طے ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ چاہے گا کہ فقط بزنس کے ذریعے سے میں پیسہ کماؤں، تو اب وہ پیسہ کمانے کے لیے کہے گا بھائی یہ راستے کی رکاوٹیں ہٹاؤ۔ آپ یہ کہتے ہو یہ مت کرنا یہ سود ہو جائے گا، یہ مت کرنا یہ ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی، یہ مت کرنا یہ تو زیادہ سرمایہ مثلاً زیادہ پروفٹ حاصل کرنا ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ معاشرہ جیسے چل رہا ہے، مارکیٹ جیسے چل رہی ہے، مجھے ویسے چلنا ہے۔ ایک امام علی کا ماننے والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ امام علی علیہ السلام نے یہی بیان کیا تھا کہ حاکم شام معاویہ اپنے آپ کو بہت زیادہ زیرک اور ذہین سمجھتا ہے۔ وہ زیرک اور ذہین نہیں ہے، بات اتنی سی ہے کہ میں شریعت کے احکام کا پابند ہوں، لہذا میں جو کچھ کروں گا وہ شریعت کے دائرے کے اندر کروں گا، وہ شریعت کی پاسداری نہیں کر رہا، پابندی نہیں کر رہا، لہذا اس کے یہاں جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ وہ اپنے ہی لشکر کے افراد کو، جنگ صفین کے واقعات ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں اور دیگروں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اپنے ہی لشکر کے افراد کو خود مروایا، مروانے کے بعد اعلان کر دیا کہ دیکھو علی کے لشکر نے جنگ کے میدان میں رات کے وقت حملہ کر دیا، شب خون مار دیا، یعنی میدان جنگ میں لڑائی نہیں کی بلکہ پیچھے سے حملہ کر کے ہمارے سپاہیوں کو مار دیا۔ یہ کر کے اس نے کیا کام انجام دلوانا چاہا؟ امام علی کی نفرت لوگوں کے دل میں ڈالنی چاہیے اور اپنے سپاہیوں کو جوش میں لانا چاہا، کیونکہ جنگ کا ایک اصول ہے، جنگ کا اصول کیا ہے؟ جب رات کا وقت ہے تو جنگ نہیں ہے، اصول ہوتے تھے اس زمانے میں جنگ کے، رات کا وقت ہے دونوں لشکر جو اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، صبح جب میدان جنگ سجے گا اس وقت آئیں گے، لیکن رات میں حملہ کرنا یعنی دھوکہ دے کر مارنا۔ اب جب آپ کسی کو کہیں گے تمہارے سامنے والے نے یہ کام کیا تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ نفرت بڑھے گی، لہٰذا یہ کام اس نے خود کروایا۔ امام علی نے کہا کہ وہ زیرک ہوشیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کسی قید میں نہیں سمجھتا، شریعت دین ان چیزوں کا پابند ہے، میں چونکہ پابند ہوں اس لیے میں ہر کام نہیں کر سکتا، مومن بھی یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ لہذا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بھائی یہ رکاوٹیں نہیں ہوں ہمارے لیے، دیکھی جائے گی، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہذا خداوند عالم نے کہا کہ جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، چونکہ آخرت کے منکر ہیں لہذا جو آخرت کا منکر ہے ہم نے تو اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، چونکہ جب وہ آخرت کو چھوڑ دے گا، پلٹ کر جانے کی بات کو نہیں کرے گا، حساب کتاب کی بات نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے دنیا میں ہر چیز پر عمل پیرا ہوگا، ہر چیز پر عمل پیرا ہوگا، نتیجے میں دوسروں کا حق بھی کھائے گا، دوسروں کا حق کھائے گا، ناحق استعمال کرے گا، نتیجے میں جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد خدا نے اس کو بیان کیا عذاب کو کہ یہاں پہ تم اپنے لیے فریاد کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم جس جگہ پھنس گئے ہو یہ تمہاری جگہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جنت تھی جس کا خداوند عالم نے وعدہ کیا۔ آج آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ اس دن، میں وقت کی کمی کے سبب فقط ترجمے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاں ضرورت سمجھوں گا وہاں عربی بھی استعمال کر لوں گا۔ اس دن، وہ ایک دن ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم جمع کرے گا، جس کو اللہ کے علاوہ یہ لوگ پوجا کرتے تھے، یعنی جو معبود اللہ کے علاوہ لوگوں نے بنائے تھے ان معبودوں کو خدا جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور ان سے کہے گا کیا تم تھے کہ جن لوگوں نے میرے بندوں کو راستے سے ہٹا دیا؟ خدا کی آپ محبت اور مہربانی دیکھیے، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو مشرک ہیں، مشرکانہ زندگی گزار کر گئے ہیں، اور اسی مشرکانہ زندگی پر ان کو موت آ گئی، حتیٰ کفر تک پہنچ گئے۔ خداوند عالم وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ بندے میرے ہی تھے، راستے سے ہٹے، تم نے ہٹایا ان کو راستے سے، انتم، کیا تم تھے جنہوں نے میرے بندوں کو میرے راستے سے ہٹایا؟ اور وہ لوگ پھر راستے سے بھٹک گئے۔ یہ جو معبود، جو لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے، اس سے پہلے کی آیات میں یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے، جو اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، پانچ خصوصیات بیان کی تھیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے اب مزید۔ لہذا خدا ان سے سوال کرے گا، یہ جو معبود بنائے گئے ہیں یہ جواب دیں گے، قالو، کہیں گے، سبحانک تو پاک و منزہ ہے، ہمارے لیے کسی بھی طرح یہ سزاوار نہیں تھا، ہمیں زیب نہیں دیتا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بناتے۔ ابھی ترجمہ، اس کے بعد اس کے نکات۔ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بناتے، بلکہ تو نے جو ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو سکھ اور چین کی آسائش والی زندگی میسر کی تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے ذکر کو بھلا دیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ذکر کو بھلا دیا اور یہ ہلاک ہونے والے ہو گئے۔ اور اس کے بعد خدا دوبارہ ان لوگوں کی طرف پلٹے گا جنہوں نے شرک کیا تھا، کہ دیکھو تم جن کو اپنا معبود کہتے تھے یہ تمہارا انکار کر رہے ہیں، جو تم کہتے ہو اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے کہ انہوں نے تمہیں بہکایا ہے۔ بس اب جو عذاب تم پر آئے گا اس کو کوئی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، اب تم اس عذاب میں پھنس جاؤ گے، اور جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اس کو اسی طرح کا سخت عذاب دیں گے۔ ان آیات کے تھوڑے مطالب دیکھتے ہیں، اگر وقت بچا تو اگلی آیات، یہ آیت 17 سے لے کر 19 تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ خدا معبودوں کو اکٹھا کرے گا اور سوال کرے گا، ان کے جواب میں آئے گا ہم تو خود تیرے سائے میں تھے، یعنی ہمارے لیے تو سزاوار نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے سرپرستی میں آتے۔ ہو، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو معبود ہیں یہ کون سے ہیں، جہاں پہ یہ باقاعدہ ڈائیلاگ ہوگا، قرآن کریم باقاعدہ ایک ڈائیلاگ کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، گفت و شنید ہے باقاعدہ، کون سے معبود ہیں، اس کے بارے میں چند روایات کو بیان کیا گیا تفسیر نمونہ کے اندر۔ اس میں کہا گیا کہ پہلے معبود، معبود یعنی اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، انسانی شکل میں جو معبود تھے، مثلا حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیتے تھے. توجہ کیجئے گا، جہاں کہیں بھی یہ بو آئے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، وہ انہی آیات میں آئے گا، چاہے وہ آپ کے درمیان ہو چاہے کسی اور مذہب کے درمیان ہو. اگر آپ اپنے مذہب کے اندر کبھی اس طرح کی گفتگو سنیں، آئمہ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ربوبیت کا تذکرہ سنیں، آئمہ علیہ السلام کے نام کے ساتھ وہ اسم خاص جو اللہ کے لیے مخصوص ہے جل جلالہ سنیں، تو انہی آیات میں آئیں گے. ٹھیک، یعنی انسانی معبود، انسانی معبود ان کو خدا جمع کرے گا، مثلا حضرت عیسیٰ، یا بعض لوگ ملائکہ کو معبود سمجھتے تھے، ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، یا بعض افراد جنات کی پرستش کرتے تھے. آج بھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر باقاعدہ شیطان پرستی کے مراکز موجود ہیں، شیطان پرستی، شیطان کی عبادت. سننے میں میرے آیا تھا، تحقیق میرے پاس نہیں ہے اس کی، کہ کراچی میں بھی کچھ جگہوں پر یہ مراکز قائم ہو چکے ہیں، اس کی کچھ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی ایک زمانے میں. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا، اب بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، جوانوں سے مخصوصاً کہہ رہا ہوں، ہر چیز کو لے کر اپنایا نہیں جاتا، پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز آئی کہاں سے. عقل مند انسان یہ کام کرتا ہے. اگر آپ عقل مند ہیں، آئمہ کے ماننے والے ہیں، تو کسی بھی فیشن کو دیکھ کر اس کی رو میں بہنا نہیں چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے ہے کیا، آیا کہاں سے. مثال کے طور پر کچھ ایسی کیچینز آئیں، کچھ اس طرح کی بیلٹس آئیں کہ جس کے اندر انسانی کھوپڑی بنی ہوئی ہے. یہ جو انسانی کھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، ایک زندہ انسان کو، ایک ڈھانچے کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو انسانی کھوپڑی بنی ہوئی ہے، یہ اسی شیطان پرستی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، شیطان پرستی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ایک کھوپڑی ایسی بنی ہوئی ہے جس کے دونوں طرف سے شاخ نکلی ہوئی ہے، سینگ نکلا ہوا ہے، ایسی چیزیں سامنے ہوں گی آپ لوگوں کے. یہ جو کھوپڑی کے دونوں طرف سے سینگ نکلا ہوا ہے، یہ شیطان پرستی کی جو علامات معاشرے میں رائج کی گئی ان میں سے ایک علامت ہے، شیطان کی علامت بیان کی گئی. جو شیطان پرست ہیں ان کے یہ سمبلز ہیں. اب آپ کے یہاں ایسی ٹی شرٹ آ گئیں، آپ کے یہاں ایسی بیلٹس آ گئیں، آپ کے یہاں ایسی کچینز آ گئیں، آپ کے یہاں ایسے ہینڈ پینٹس آ گئے، اور نوجوانوں نے بھی لے کے پہننا شروع کر دیا، اچھا لگ رہا ہے. پہلے یہ دیکھو یہ ہے کیا، یہ شیطانت کی ترویج ہے. اسی طرح کالے دانوں کی ایک بڑی بڑی تسبیح آ گئی، اکثر گلوں میں نظر آتی تھی، یہ بھی انہی کا سمبل تھا، یہ بھی انہی کا سمبل تھا. اللہ نے تسبیح پڑھنے کو کہا ہے، گلے میں ڈالنے کو نہیں کہا، یہ غلط کلچر ہے. تسبیح پڑھنے کے لیے، تسبیح کرنے کے لیے، تسبیح گلے میں ڈالنے سے کوئی مومن نہیں بنتا. یہ ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں مخصوصاً، ہم ہر چیز کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. بالوں کے اندر اسٹائل عجیب عجیب آ گئے، میں پہلے بھی اس کو ہمیشہ میں کرٹیسائز کرتا ہوں، چونکہ اکثر جوان نظر آتے ہیں، بالوں کا نام سنیں تو ہنسی آتی ہے. کون سا کٹ ہے؟ کروکوڈائل کٹ ہے. یہ کون سا کٹ ہے؟ لیزرڈ کٹ ہے. بھائی چھپکلی جیسے بال، چھپکلی تو بال ہی نہیں ہوتے، لیکن نام کیا ہے کٹ کا؟ لیزرڈ کٹ، کروکوڈائل کٹ، ڈائناسور کٹ. ہیں یہ نہیں ہے، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ ہیں، یہ ہے نا. یہ کیوں ہیں یہ چیزیں؟ یہ آیا انسان کی تحقیر نہیں ہے کہ ایک انسان کو، جس کو خدا مند عالم نے ایک اچھی شکل و صورت عطا کی ہے، بال حسن کے لیے عطا کیے ہیں، اچھا قیافہ عطا کیا ہے، اس انسان کو کہا جائے کہ نہیں، تمہیں اگر اچھا نظر آنا ہے تو کیا کرو، چھپکلی کی طرح نظر آؤ. انتہائی حماقت والی بات ہے. ان چیزوں پر عمل کون کرے گا؟ جس کے اپنے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوگی، جس نے اپنے دین کو نہیں سمجھا ہوگا، جس کے اندر احساس کمتری ہوگا، وہ ان چیزوں کی طرف چلا جائے گا. مجھے اچھا لگنے کے لیے کروکوڈائل کٹ کروانا چاہیے، نہیں، خدا نے علم دیا ایک ظاہری طور پہ جو شکل و صورت ہے اس پہ رہنا ہے. لہذا وہاں پر بہت سے لوگ شیطان پرستی بھی کرتے تھے. خدا ان تمام معبودوں کو جمع کرے گا، سورہ اس کی آیت کے مطابق جمع کر کے خدا سوال جواب پوچھے گا کہ آیا تم لوگوں نے بہکایا میرے لوگوں کو، تم لوگوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ کر وہ تمہاری بندگی کریں. یہ سب جواب دیں گے کہ بارے الہ، ہم تو خود تیری سرپرستی میں چلنے والے تھے، ہم نے ان کو نہیں بہکایا. بلکہ نتیجہ ان کے بہکنے کے پیچھے جو دلیل وہ اب دیں گے، وہ دلیل آگے میں بیان کرتا ہوں. ان کے پیچھے دلیل یہ تھی کہ تو نے ان کی زندگیوں کو آرام دہ بنایا تھا، ان کے پاس جب یہ دنیا میں آئے تو آسائشیں موجود تھیں،
ان کی زندگی میں ان کے آبا و اجداد کی زندگیاں تھیں، یعنی مال کی فراوانی تھی، اس مال کی فراوانی نے ان کو مست کر دیا، یہاں تک انہوں نے تیرا ذکر بھلا دیا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اور نکات۔ اب یہاں پر اس کی تفاصیل میں بیان ہوا کہ یہ جو جواب مانگا جائے گا، خدا سوال کرے گا، جواب مانگے گا، اس کے اندر چونکہ سوال جواب تو صاحبان شعور کا حصہ ہوتا ہے نا، جو صاحب شعور ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے، تو آیا یہ سوال جواب کس سے؟ ایک جواب میں نے دیا، جیسے حضرت عیسیٰ ہیں ان کو خدا پوچھے گا، ملائکۃ اللہ کو خدا پوچھے گا جن کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ اس کا ایک جواب تفسیر نمونہ میں یہ بھی دیا گیا کہ ایک رائے یہ قائم کی ہے علماء نے کہ خداوند عالم وہاں بتوں کو بھی بولنے کی اجازت دے گا۔ ایک رائے، اس کو سن لیں پہلے تامل سے، خدا بتوں کو بھی ایک زندگی دے گا اور اس کے ذریعے سے یہ بت جو ہیں خود جواب دیں گے کہ خدایا ہم نے نہیں کہا، یہ تو ہمیں خود بناتے تھے، پھر ہماری عبادت کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اس کا جواب خود اسی تفسیر نمونہ میں دیا گیا ہے کہ بہرحال یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، لیکن بہت زیادہ اپیلنگ نہیں ہے یہ رائے کہ بتوں کو خدا بولنے کی اجازت دے گا، بلکہ یقیناً کوئی ذی شعور صاحب شعور معبود ہوں گے جو اس کا جواب دیں گے، اور وہ جو دلیل ہے کہ بت نہیں ہوں گے ان سے سوال نہیں ہوگا، اس کی وجہ اگلی آیت ہے کہ فقط کذبوکم، تمہارے ان معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، تم نے کہا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان مشرکوں نے پہلے خدا سے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں نے بہکایا تھا، ہمیں ان لوگوں نے اپنی عبادت کی تعلیم دی تھی، ہمیں ان لوگوں نے اپنی تعلیم کے پیچھے چلنے کی دعوت دی تھی، پہلے یہ ہوگا۔ جبکہ مشرکین یہ بات جانتے تھے کہ جو بت ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، اس کو تفسیر میں بیان کیا گیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 65 میں، کہ جب حضرت ابراہیم آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا، اور جب لوگ واپس اپنے علاقے میں آئے انہوں نے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑا بت ہے اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تو سوال ہوا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، ہمارے خداؤں کو، بت تو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ تو جواب دینے والوں نے کہا کہ سب باہر تھے، فقط ابراہیم یہاں تھے، اور ابراہیم اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے ان بتوں پر، ہمارے ان خداؤں پر اعتراض کیا کرتا تھا، لہٰذا ابراہیم کو بلا کے لاؤ۔ اب جب حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم وہاں پہنچے تو کہا کہ ابراہیم تم نے ان خداؤں کو توڑا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو تمہارا بڑا بت کھڑا ہوا ہے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اس سے پوچھو نا۔ تو بت پرستوں کا بھی جواب کیا تھا، لقد علمتا، ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، لقد علمتا، تمہیں تو معلوم ہے، ہا اولائی ما ہا اولائی ینتقون، یہ لوگ بولا نہیں کرتے ہیں، یعنی خود ان کے اندر یہ بات تھی موجود کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، ابراہیم کیسی بات کر رہے ہو، خود بت پرستوں کو بھی معلوم ہے بت بولتے نہیں ہیں، لہذا یہ جو کہا گیا کہ وہاں خدا قیامت کے دن معبودوں سے سوال کرے گا، اس میں ایک رائے یہ بنی کہ بتوں کو بولنے کی اجازت دی جائے گی، اس کو رد کیا گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، فقط وہ افراد کے جو ذی شعور افراد ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے میرے بندوں کو بہکایا، جواب ملے گا نہیں ہم نے نہیں بہکایا۔ ٹھیک، اس کے بعد خدا کے اب جواب جو دیا انہوں نے، وہ کیا جواب دیا کہ خدایا تو نے جو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کیں، تو نے جو ان کی زندگی میں فراوان مال عطا کیا، اس کے سبب سے یہ لوگ بہک گئے تھے، تو نے ان کی زندگی کو آسان بنایا، ولکن متعتہم، تو نے ان کی زندگی کو آسان کیا، زندگی گزارنے کے وسائل فراہم کیے، وہ آباءہم، اور ان کی زندگی ان کے آبا و اجداد کے دور سے سکھ و چین میں تھی، نسو ذکر، تو اس کے نتیجے میں یہ ذکر کو بھول بیٹھے اور ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ یہاں پر چند نکات ہیں، وہ یہ، لازماً ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو یا اس کی فراوانی ہو وہ حتماً خدا کو بھول بیٹھے گا، ایسا لازمی نہیں ہے، لیکن اکثراً ایسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مال آتا ہے اور تربیت نہیں ہوتی تو انسان کے نفس میں سرکشی آتی ہے۔ سرکشی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان حدود کو کراس کرتا ہے۔ مال کی فراوانی اگر تربیت کے ساتھ ہو تو پھر انسان امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلے گا۔ وہ کیا راستہ ہے؟ امام سجاد خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو مجھے اتنا عطا کر کہ اتنا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو۔ چوتھے امام مانگ رہے ہیں خدا سے، صحیح سجادیہ میں۔ امام جو زاہد ہے، دنیا پرست نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنے والا امام، وہ کہہ رہے ہیں خدایا مجھے اتنا مال عطا فرما جتنا مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو۔ عجیب نہیں لگا آپ کو امام سجاد سے کہ آپ وارث نبی ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ کسی نے لٹکا دیا تو رسول اللہ نے اپنی زوجہ سے کہا اس پردے کو ہٹاؤ کہ یہ توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، خدا کی یاد سے انسان غافل ہو سکتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امام علی کے وارث ہیں. امام علی کے سامنے اسی ماہ رمضان میں جو شب آئے گی جناب ام کلثوم کے گھر امام علی مہمان بن کے جائیں گے شب ضربت, اور جناب ام کلثوم امام علی کے سامنے دو تین طرح کے کھانے رکھیں گی تو امام علی کہیں گے بیٹی تم نے دیکھا تو ہے کہ تمہارا باپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا. ٹھیک, کیسے ممکن امام سجاد خدا سے ایسا مطالبہ کریں؟ کیا امام نے دعاؤں کے اندر ہے امام سجاد کی, خدایا مجھے اتنا عطا کر جتنا تو نے کسی کو نہ دیا. لیکن آگے اس کی وضاحت بھی ہے, اور اس کے بعد مجھے یہ توفیق بھی عطا فرما کہ جس جس کا میرے مال میں حصہ آ گیا میں اس کا حصہ بھی اس کو عطا کر دوں. یعنی مجھے مال دے لیکن کیوں دے, میری ذاتی تسکین کے لیے نہ دے, اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے دے. یا ایک اور جگہ امام نے کہا کہ مجھے ان بازوؤں میں سے قرار دے کہ جو تیرے بازو ہیں زمین پر. میں اس پہ تفصیلی پچھلی سالوں میں بیان کر چکا ہوں, اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. لہذا مال کی فراوانی لازماً انسان کو راستے سے نہیں ہٹائے گی, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے چونکہ انسان آہستہ آہستہ آسائشوں میں چلتا چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ انسان کی زندگی آسائش طلب ہوتی چلی جاتی ہے, نتیجے میں انسان بھول جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. اب نفس و ذکر سے مراد تین مرادیں یا دو تین مرادیں لی گئی ہیں. اس میں کہا گیا کہ نفس و ذکر کے ان کا مال فراوان سبب بن گیا کہ انہوں نے ذکر کو بھلا دیا. ذکر کو بھلانے میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک یا تو اللہ کو بھلا دیا, چونکہ اللہ کو بھلانا ذکر الہی کو بھلانا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 19, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, انہوں نے ذکر کو بھلا دیا, یاد کو بھلا دیا. کس چیز کی یاد کو بھلا دیا؟ ایک اس کا معنی کیا گیا ہے یعنی اللہ کو بھلا دیا, خدا کو بھول بیٹھے, مال کی فراوانی آئی اللہ کو بھول گئے. قارون مال اس کے پاس فراوان آیا, اس فراوان مال میں خداوند عالم نے اس کو پیغام دیا, یعنی پیغام سے مراد اس کو کہا کہ دیکھو جس طرح ہم نے تم پر احسان کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو. یہ تمہارے پاس مال ہے, یہ ہم نے تمہیں دی ہے. تم قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ جہاں انفاق کا تذکرہ آپ مومنین پڑھیں گے اس انفاق کے تذکرے کے ساتھ ایک جملہ آپ کو نظر آئے گا کہ ترکیب دیکھیں قرآن کریم کی, خدا کہے گا کہ انفقو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں. کس میں سے خرچ کرو؟ مما رزقناکم, اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے ہی تمہیں دیا ہے. یہ جملہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس ہے, تمہارا ذاتی نہیں ہے. تم اپنی ابتدا کو یاد کرو, تم جب اس دنیا میں آئے تھے تو حتیٰ تمہارے جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا, تمہیں تو کپڑا بھی باہر سے آ کے ملا ہے, ایسا یہ نہیں ہے. تو جو کچھ بھی تمہارا ذاتی تو نہیں ہے, لیکن اگر تم کسی جگہ پہنچ گئے ہو اور ہم تم سے کہہ رہے ہیں خرچ کرو تو اس خرچ کرنے میں کنجوسی کا شکار مت بنو, اس خرچ کرنے میں ڈرو نہیں کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو کم ہو جائے گا. چونکہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے اتنا دیا ہے, جب ہمارے کہنے پر تم اس کو خرچ کرو گے تو تمہیں مزید مل جائے گا. یہی چیز امام حسن مجتبیٰ سے نقل کی گئی, درود پڑھیے مل کے. امام حسن مجتبیٰ بہت زیادہ عطا کرتے تھے, دسترخوان بچھاتے تھے, لوگوں کو عطا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا مولا آپ اتنا جو دیتے ہیں تھوڑا کم دیا کریں, یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک وقت کمی پڑ جائے. امام کہتے ہیں کہ میں تیری بات پر عمل کروں گا تو مجھے ایک چیز کا خوف ہو جائے گا. کہا کس چیز کا خوف؟ کہا کہ میں چونکہ آگے دے رہا ہوں تو پیچھے سے آنے کا سلسلہ چل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میں آگے سے سلسلہ روک دوں تو پیچھے سے سلسلہ رک جائے. یہ ایمان ہے, تو خدا کا نظام بھی یہی ہے, میں آگے دے رہا ہوں تو جاری ہے نا, تو اوپر سے آ رہا ہے, لیکن جب ادھر رکاوٹ آئے گی تو کیا ہوگا, اوپر بھی رک جائے گا. لہذا خدا بند عالم نے بیان کیا لازمی نہیں ہے کہ انسان مال کے اندر آ کر بے دین بنے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے چونکہ ایسا ایسا انسان آسائشوں میں جاتا ہے. یہ جو جن کو خدا نے کہا کہ انہوں نے معبود بنا لیے تھے مشرکوں نے, وہ کہیں گے ہم نے نہیں بہکایا, مال کی فراوانی میں یہ مست ہو گئے, لہذا تجھے بھول گئے, ذکر بھول گئے. ذکر کیا چیز ہے؟ ایک اس کا معنی کیا گیا ہے اللہ کو بھلا دیا. قارون کی مثال دے رہا تھا, قارون کو جب کہا گیا اس نے کہا کہ ما اوتیتم من علم عندی, یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میری مہارت کا نتیجہ ہے, میرا علم ہے, میری مہارت ہے, میری محنت ہے, میں اپنی محنت کو دوسرے کے ساتھ کیوں شیئر کروں, میں اپنا مال کیوں دوسرے پر خرچ کروں. نتیجہ کیا ہوا؟ اسی قارون کو خدا بند عالم نے اس کے تمام خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا, ختم ہو گیا مال. نس اللہ, اللہ کو بھول گئے, بھول گیا اپنی ابتدا کیا تھی. لہذا نس و ذکر سے ایک مراد اللہ کو بھلانا ہے. نص اس ذکر سے ایک مراد قیامت کو بلانا ہے. سورہ سواد آیت نمبر 26, لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے چونکہ انہوں نے قیامت کو بھلا دیا تھا. لہذا ذکر کو بھلا دینے سے مراد یہ ہے کہ یا خدا کو بھلا دینا یا قیامت کو بھلا دینا. خدا کی یاد سے غفلت کے تین عوامل ہیں. اگر خدا کی یاد سے غافل کوئی ہوگا انسان مستی کے اندر آئے گا. تین عوامل ہیں. ایک عامل انسان کا مال اور انسان کی اولاد ہے. سورہ منافقون آیت نمبر 9, خدا کہہ رہا ہے کہ لا تلہکم اموالکم, دیکھو خیال رکھنا تمہیں تمہارا مال ہلاکت میں نہ ڈال دے, ولا اولادکم, اور نہ تمہاری یاد ان ذکر اللہ, ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. بعض اوقات انسان راستے پر ہوتا ہے, مال ایسا ایسا آنا شروع ہوتا ہے, انسان راستے سے ہٹتا ہے. میں کس چیز کے اندر اتنی تفصیل بیان کر رہا ہوں؟ جو ان معبودوں کا جواب ہے کہ خدایا ہم نے نہیں بہکایا, مال کی فراوانی سبب بن گئی, انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا. یاد خدا بھولنے کیا ہے؟ عوامل میں سے ایک عامل کیا ہے؟ مال کا فراوان ہونا یا اولاد. بعض اوقات اولاد انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہے. عبداللہ ابن زبیر, جو زبیر کا بیٹا ہے, زبیر امام علی کے ساتھیوں میں سے ہیں, امام علی سے بہت اچھی دوستی ہے زبیر کی. جب عبداللہ پیدا ہوا زبیر کے گھر, تو اس وقت وہاں سے امام علی اور زبیر کے راستے میں جدائی آئی, یہاں تک کہ زبیر ایک موقع پر جنگ جمل میں امام علی کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور اسی جنگ میں مارے گئے یا اس کے بعد مارے گئے. امام علی نے جب ان کا سر سامنے آیا, ان کی موت کی خبر آئی, تو کہا کہ یہ میرے ساتھ تھا, میرے دوستوں میں سے تھا, مگر اس کا جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بیٹے کی وجہ سے یہ راستے سے ہٹ گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دے, تمہارا مال تمہاری اولاد. خوب اولاد انسان کا حصہ ہے, لیکن بعض اوقات اولاد راستے پہ نہ ہو تو ماں باپ اپنے آپ کو اس کے پیچھے ہلاکت میں نہ ڈالیں. خوب پہلی چیز. دوسری چیز جو انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے, تجارت ہے. تجارت سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں, اگرچہ یہ مثبت معنی میں, لیکن اس کا ہم ریورس معنی لے رہے ہیں. ابھی مثبت معنی میں کیا ہے کہ رجالن, خدا کے مرد وہ ہوتے ہیں, لا تلہیہم تجارتن ولا بیع عن ذکر اللہ, جو مرد ہیں خدا بندے عالم کے مومن بندے, ان کو تجارت اور جو ہے وہ مال معاملات انجام دینا خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے. لیکن کس کو؟ جو مرد ہوتے ہیں, جو خدا کے مومن ہوتے ہیں. اس کا مطلب جو عام آدمی ہے وہ تجارت اور مال کی فراوانی کے ذریعے سے ذکر خدا سے غافل ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو خدا کی یاد کو ضائع کروا دیتی ہے, انسان کو ذکر خدا سے غافل کرتی ہے, وہ شیطان اور اس کا لوگوں کے درمیان ڈالا جانے والا فساد ہے. یہ آیت کون سی ہے؟ اس کا حوالہ ہے مائدہ 91, بے شک شیطان تمہارے درمیان عداوت ڈالتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ, بے شک شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے, والبغضاء, تمہارے درمیان کینہ و حسد کی آگ کو بھڑکائے, تمہیں شراب اور جوئے کی طرف لے کر جائے, اور اس کے بعد تم کو یسدکم عن ذکر اللہ, ان چیزوں کے ذریعے سے خدا کی یاد سے پیچھے ہٹا دے, تمہاری اور یاد خدا کے درمیان رکاوٹ بن جائے. کن چیزوں کے ذریعے سے؟ جھگڑے کے ذریعے سے, کینہ کے ذریعے سے, حسد کے ذریعے سے, فساد کے ذریعے سے. یہ لوگ کہیں گے خدایا ہم نے نہیں بہکایا, تیری یاد سے اس لیے غافل ہو گئے کہ ان کے پاس مال فراوان تھا لہذا مستی میں چلے گئے. اس کے بعد اگلی آیت, اور یہ وہ قوم ہو گئے کہ جن کو تباہ ہونا تھا. خدا اب دوبارہ پلٹ کر ان لوگوں سے کہے گا, مشرکوں سے کہے کہ تمہارا انکار کر دیا تمہارے معبودوں نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں بہکایا, اب تم اس عذاب میں پڑ جاؤ گے کہ جس سے کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 20, اب دوبارہ خدا ایک اعتراض کا دوبارہ جواب دے رہا ہے جو پہلے کی شروع کی آیتوں میں آیا تھا, کہ ما لہذا رسول, یہ کیسا رسول ہے. لہذا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کیسا رسول ہے, کہ جو کھا بھی رہا ہے, راستہ بھی چل رہا ہے, بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے. اس کے جواب میں اب خدا ایک اور وسیع انداز میں جواب دے رہا ہے, وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, ہم نے تو آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے ہیں, انبیاء بھیجے ہیں, ان سب کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلا پھرا بھی کرتے تھے. چونکہ اعتراض کس پہ کیا تھا؟ رسول پر. ما لہذا رسول کر کے کیا تھا, یہ کیسا رسول ہے. یعنی ان کے ذہن میں اگر یہ تصور تھا کہ رسولوں کا کام بازاروں میں گھومنا نہیں ہے, رسول اللہ کا کام معاشرے کے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول کو ایک بادشاہ سمجھ رہے تھے. بادشاہوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک میں نہیں آتے. بادشاہوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان نہیں ہوتے. جو خدا سے غافل حکمران ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. وہ یہی چیز انبیاء پہ اپلائی کرنا چاہتے تھے. لہذا اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر پہلے والے انبیاء تھے وہ لوگوں میں نہیں آتے ہوں گے یا ملائکہ ان کے پاس ہوتے ہوں گے, خدا اس کا جواب یہاں دے رہا ہے کہ نہیں, ہم نے تو آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان انبیاء کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ یہ انبیاء لوگوں میں چلا پھرا کرتے تھے, لوگوں میں گھوما کرتے تھے, اور ہم نے اس ذریعے سے بعض کو بعض کی آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے. یعنی انبیاء کو عام انسانوں کی شکل میں بھیج کر لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی شخصیت, جیسے امام علی کا میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے, امام علی نے کہا کہ اگر خدا چاہتا تو انبیاء کو نور کے حلقے میں خلق کر دیتا, یعنی ایسا بناتا کہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے ایکسٹرا آرڈینری کوئی شخصیت ہے. ایکسٹرا آرڈینری کس سینس میں؟ یعنی جو ظاہر ہے طبیعت ہے اس سے ہٹ کر ہے, اس کے چہرے پر ایسا نور ہوتا, نور کا حالہ ہوتا, اس کو دیکھ کے انسان مروب ہو جاتا. یا اگر خدا چاہتا تو اس طرح کا بنا دیتا کہ خوشبوئیں ان کے وجود سے پھوٹ رہی ہوتی, یعنی کچھ اس طرح کی چیز ہوتی کہ انسان سمجھ جاتا کہ یہ ہماری طرح کا عام انسان نہیں ہے, ہماری طرح کا نہیں ہے, ہماری طرح کا نہیں ہے, تو اس کے زیر اثر آ جاتا. خدا آزمائش لینا چاہتا ہے کہ جو تمہاری طرح کا نظر آ رہا ہے تم اسی کے پیچھے آؤ, لیکن آؤ کیسے؟ اس کی بات کے ذریعے سے. تم جن چیزوں کے ذریعے سے رسول کو تلاش کر رہے ہو ان چیزوں کے ذریعے تلاش نہ کرو. یہ مت کہو کہ اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا, اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے, اس کے پاس باپ کیوں نہیں ہے. تمہیں خدا نے انسان بنایا ہے, عقل دے کر بھیجا ہے, تم عقل کے ذریعے سے اس نبی کو پہچانو, اس کی بات کو سنو, عقل کے معیار پر پرکھو. اگر اس کی بات عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے تو پھر تم اس کی بات کو مان لو, پھر اس کے راستے پر چل کر آ جاؤ. لہذا آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ بھی بازار میں چلتا پھرتے تھے, وہ بھی کھانا کھاتے تھے, اور ہم نے اس کو ذریعہ بنایا ہے ایک دوسرے کی آزمائش کا, تو آپ کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمایا جا سکے. خدا غریب کے ذریعے سے امیر کو آزماتا ہے. غریب کے ذریعے سے امیر کو کیسے آزمائے گا؟ فلسفے کے, روزے کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا, یعنی فلسفے سے مراد روایات معصومین میں بیان کیا گیا. روایت معصومین میں بہت ساری وجوہات بیان کی روزے کی, کہ روزہ کیوں فرض قرار دیا گیا. ایک حدیث یہ ہے کہ تاکہ انسان اس روزے کے ذریعے سے آخرت کی شدت کو, بھوک اور پیاس کو یاد رکھے, یہ ایک دلیل. روزے کو کیوں فرض قرار دیا گیا؟ تاکہ انسان خدا کی خاطر خالص ہو جائے, یہ ایک روایت ہے, ایک حدیث ہے. روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, آپ نے سنا ہے, میرے علاوہ بھی سنا ہے آپ نے لوگوں سے, کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو اگر صحیح سے انجام دیا جا رہا ہو تو روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے, نماز میں, نماز جماعت میں, نماز شب میں, قرآن کی تلاوت میں, سارے اعمال ایسے ہیں جن میں ریاکاری ہو سکتی ہے, روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ روزہ جس نے, ریاکاری کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے سامنے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جب تک لوگوں کے سامنے روزے کی حالت میں نہیں کھا رہے لوگ, وہ بھی نہیں کھا رہا. لیکن ایک انسان 24 گھنٹے تو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا, گھر میں بھی ہوتا ہے, خلوت میں بھی ہوتا ہے, جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اگر اس نے لوگوں کے سامنے روزہ رکھا ہے تو گھر میں تو جا کے کھا پی لے گا, تو روزہ نہیں ہے. لیکن جو روزے کی حالت میں ہے وہ پھر ریاکاری نہیں کر رہا, وہ خدا کی خاطر کر رہا ہے. روزہ اس لیے انسان کو خلوص تک پہنچاتا ہے کہ روزے میں ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں ہو سکتا, کہیں نہ کہیں تو موقع ملے گا انسان کو کھانے پینے کا, نہیں کھا رہا ہے اس کا مطلب ہے خدا کی خاطر خالص ہے. خوب, اسی میں سے ایک فلسفہ یا ایک حدیث یہ بیان کی گئی روزے کی, کہ روزے کو اس لیے بھی فرض قرار دیا گیا تاکہ مالدار افراد غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکیں. جب ایک انسان اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے روکے گا, اسے پیاس ستائے گی, بھوک ستائے گی, اسے معلوم ہے کہ میں نے تو یہ چند دنوں کے لیے اختیاری بھوک اختیار کی ہے, یہ تو اختیار سے تاکہ خدا کی رضا حاصل کروں. لیکن اسی معاشرے میں کتنے محروم طبقے ہیں, کتنے محروم لوگ ہیں کہ جو مجبوراً بھوکے رہتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہوتا کھانے کو. لہذا ایک فلسفہ روزے کا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو تفریق بنی ہوئی ہے امیر اور غریب کی, یہ کچھ حد تک کم ہو تاکہ امیر غریب کی غربت کو محسوس کر سکے کہ بھوک ہوتی کیا ہے, پھر اسے احساس ہو کہ بھوک کے نتیجے میں ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے شرمندہ کیسے ہوتا ہے, کہ اگر ایک بچہ روزانہ بھوکا رہ رہا ہے تو وہ باپ اس کا دل نہیں چاہتا گھر میں آئے، کیوں بچوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ لہذا یہاں ممکن ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہو اس ماہ رمضان کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں کم سے کم ایک دو جتنے افراد ہیں ان کا ہاتھ تھام سکوں۔ اس کو آپ مومنین نے ماہ شعبان کی صلوات میں پڑھا ہے۔ ماہ شعبان میں زوال کے وقت ایک صلوات تھی محمد و آل محمد کے اوپر، درود پڑھیے سب مل کے، اس کے اندر ایک ٹکڑا آپ مومنین نے پڑھ دیا، انشاءاللہ توجہ سے پڑھا ہوگا، میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا خدا سے مانگا تھا۔ ورزقنی مواسات من قطرت علیہ من رزقک بما فضلت علیہ من وسطک، خدایا مجھے توفیق دے کہ جن لوگوں کے اوپر تو نے رزق کو تھوڑا کم رکھا ہے میں ان کے ساتھ مواسات کروں، بھائی چارہ، مواسات یعنی بھائی چارہ کروں، ان کا خیال رکھوں، ان کے ہمدرد بنوں، مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کی توفیق دے کہ جن کا رزق کم ہے میں ان کے ساتھ بھائی چارے سے پیش آؤں کیونکہ تو نے اپنے فضل و کرم سے میرا رزق وسیع رکھا ہے۔ یہ آپ نے مناجات شعبان اس میں صلوات شعبانیہ میں پڑھا تھا یہ جملہ۔ یہ جملہ کیوں پڑھا تھا؟ ثواب کمانے کے لیے نہیں تھا، یہ جملہ پیغام لینے کے لیے تھا کہ اگر تمہارے پاس ہاتھ کھلا ہے، گنجائش ہے، تو اس کی طرف دیکھو کہ جس کا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے، اس کی طرف دیکھو جو محنت کرتا ہے، ہڈ آرام نہیں ہے، ہڈ آرام کی مدد نہ کریں، محنت نہیں کرتا، نکلتا ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتا اور لوگوں کی امداد کا منتظر رہتا ہے، اس کی مدد کرنا اس کی شخصیت کو برباد کرتا ہے، نہ کریں اس کی مدد۔ لیکن ہاں جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنی توانائی کے مطابق کام کر رہا ہے مگر اخراجات اتنے بڑے ہوئے کہ اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس کی مدد ضرور کریں، اس کی مدد ضرور کریں۔ خب لہٰذا یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر، کہ تمہارے ذریعے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، وہ مالدار کو غریب کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے کہ تم اس کا کتنا احساس رکھتے ہو، غریب کو مالدار کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے کہ تم اس مالدار کے مال کو دیکھ کر خدا بند عالم سے شکوا کر رہے ہو یا تمہاری زندگی میں جو نعمتیں میسر ہیں ان پر شکر گزاری کرتے ہو۔ تمام چیزوں کی ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائش ہے۔ صحت مند کے ذریعے سے مریض کو آزمایا جاتا ہے کہ تم صحت مند اس مریض کو دیکھو جو بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، تمہارا صبر ہے، شکر ہے، کس منزل پر ہو، مریض کے ذریعے سے صحت مند کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ خدا بند عالم نے نظام بنایا ہے، ہماری ایک دوسرے کے ذریعے سے ٹیسٹنگ چل رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہیں، خدا نے نظام بنایا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی اس آزمائش سے گزرنا ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے یہ خدا تک کچھ نہیں پہنچائے گا۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا یعنی تمہارا رب ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ جو آزمائش ہے اس کا نتیجہ خدا تک نہیں جائے گا کہ خدا آزما کر جاننا چاہتا ہے، نہیں، اس کا نتیجہ تم تک آئے گا، تم اپنے آپ کو پہچانو گے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت کہ ہم نے تمہیں خلقی امتحان کے لیے کیا ہے، تم یہ گمان کرتے ہو تمہیں نہیں آزمائیں گے، نہیں، ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب سوال ہے کہ جو معلوم کیا جا سکے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون معلوم کرنا چاہ رہا ہے، خدا؟ نہیں، خدا تو سب جانتا ہے۔ یہ کس کو معلوم کروانا چاہتا ہے خدا؟ یہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان سکو کہ تم ان آزمائشوں میں آ کے اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو یا دعوے دار ہو۔ پوری زندگی ہماری عزیزوں ان دو چیزوں کی آزمائش میں ہے، پوری زندگی، توجہ سے سنیے گا نقطہ، اطاعت گزار دعوے دار ہیں یا فرما بردار ہیں، ہماری زندگی فقط یہ، ہم دعوے دار ہیں یا فرما بردار ہیں۔ دعوے دار یعنی کوفہ کے وہ چند ہزار خطوط جو امام حسین کو لکھے گئے، مسلم اپنی عقیل آ گئے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، دعوے دار۔ فرما بردار اسی کوفہ سے مسلم ابن حبیب ابن مسلم اسی کوفہ سے نکلے، یہ فرما بردار تھے، یہ دعوے دار نہیں تھے۔ اسی بھرے کوفہ کے اندر دعوے دار نہیں، فرما بردار، اطاعت گزار کون؟ وہ خاتون کے جس نے مسلم کو پہچان کر کے یہ مسلم ہے، یہ جاننے کے بعد کہ یہ حسین ابن علی کا نمائندہ ہے، یہ جاننے کے بعد کہ اسی کی تلاش میں ابن زیاد نے پورے کوفہ کے اندر کرفیو لگا دیا ہے، منادی نے ندا دے دی ہے اگر مسلم کسی کے پاس سے نکل آیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود اس خاتون نے توبہ نے اپنے گھر کا دروازہ مسلم پہ کھولا، کیوں؟ کیونکہ وہ دعوے دار نہیں تھی، اطاعت گزار فرما بردار تھی، اسے پتا تھا یہ آزمائش ہے، اسے معلوم تھا امام امتحان کی منزل پر ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے. اب ہماری زندگی یہی ہے، دعوے دار ہو یا فرما بردار ہو، دعوے دار ہو کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں یعنی فرما بردار ہو، اگر فرما بردار ہو تو جو مظلوم کی حمایت یہاں سے بیٹھ کر کر سکتے ہو، دنیا کے جس گوشے میں بھی مظلوم ہے کر کے دکھاؤ. دوبارہ آ رہا ہوں اس بات کی طرف، چونکہ آج بھی ہمارے چند دوستوں میں گفتگو ہوئی کہ ہم لوگ فلسطین کو بھول رہے ہیں. پہلے یہ ہوا تھا کہ لوگوں کا ایک پریشر ڈیولپ ہوا تھا، اس پریشر کی وجہ سے دکانداروں نے اپنے یہاں اسرائیلی پروڈکٹس رکھنا کم کر دی تھیں اور باقاعدہ عام پروڈکٹس عام ہو گئی تھیں. اب دوبارہ وہ چیز ریپیٹ ہو گئی ہے، یعنی عام دوبارہ اسرائیلی پروڈکٹس آ گئیں. کیوں آ گئیں؟ لوگ خرید رہے ہیں. کم سے کم یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ فیصلہ کرے اپنے چند گھروں میں، یہاں اگر فرض کیجیے 25-30 گھروں کے نمائندے بیٹھے ہیں، سرپرست بیٹھے ہیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں خریدنی ایسی کوئی چیز جس کا کسی بھی طرح سے کوئی واسطہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ہوگا کیا اس سے؟ یہ سوال آپ سب کے ذہن میں بھی آئے گا کہ ہوگا کیا اس سے، ہمارے نہ خریدنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی سوال کو آیت اللہ عبد الکریم حائری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قم میں حوضہ بنایا، قم کے اندر بنیاد رکھی حوضہ علمیہ کی. حوضہ یعنی حوضے سے مراد اسلامی مرکز، سینٹر، مدرسہ، جہاں سے پھر مجتہدین نکلتے ہیں. آپ کے سامنے اب اس حوضے کی کرامات اور برکتیں ہیں. امام خمینی خود وہیں سے نکلی ہوئی ایک شخصیت ہیں، رہبر خود وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے علماء کرام اس حوضے سے پڑھے. جب عبد الکریم حائری شیرازی مدرسہ بنانے کی بات کر رہے تھے تو یہ بات تھی رضا خان کے زمانے کی. شاہ رضا کا باپ تھا رضا خان، اس کے زمانے میں حتیٰ امام بارگاہوں کو تالے لگا دیے گئے تھے، مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا تھا. اس کا حکم نامہ آیا، تمام مسجدیں سیل، امام بارگاہ سیل. اس زمانے میں عبد الکریم حائری نے کہا ہمیں مدرسے کی بنیاد رکھنی چاہیے. کچھ افراد آ گئے ان کے پاس، کہا آغا اس زمانے میں آپ مدرسے کی بنیاد رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو مسجدیں اور امام بارگاہ سیل کر دیے گئے ہیں، تو یہ تو کام نہیں ہو سکتا. عبد الکریم حائری نے کہا کہ ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں، کم سے کم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام پھیلانے کا مرکز قائم کیا جائے، کہ جس زمانے میں حتی مسجد پر پابندی ہے، امام بارگاہ پر پابندی ہے، تو اب تو علماء پر فرض بن گیا کہ اسلامی سیمیناری بنائیں، اسلامی مدرسہ بنائیں جہاں سے اسلام کی ترویج ہو، یہ تو اب ذمہ داری ہے. لوگوں نے کہا آغا اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. آغا نے کہا ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں. کسی نے کہا اس کوشش سے کیا فائدہ ہوگا. یہ عبد الکریم حائری نے خوبصورت استعمال کیا تاریخ کا، بہت خوبصورت نقطہ ہے، کاش کہ میں اس میں منتقل کر پاؤں. انہوں نے کہا دیکھو کربلا کے اندر آنے والے شہداء جو امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے، وہ نتیجہ جاننے کے باوجود فقط اپنی کوشش انجام دینے کے لیے آئے تھے. نتیجہ انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو بچا نہیں پائیں گے، نتیجہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان سب کے سب نے شہید ہو جانا ہے، لیکن انہوں نے فقط وہ کیا کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اس کا خوبصورت پہلو ابھی باقی جو میں آپ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. انہوں نے کہا دیکھو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ یہ جو 72 افراد جتنے بھی افراد تھے امام حسین کے ساتھ آئے، یہ سوچ کر کے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، ہماری کوشش رائے گا جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہوتے تو امام حسین کی شہادت کس وقت ہوتی؟ فرضی پہ بات چل رہی ہے، امام حسین کی شہادت کس وقت ہوتی؟ چونکہ کوئی صحابی نہیں ہے، لڑنے والا ہی نہیں ہے، مجاہد ہی نہیں ہے، پہلے ہی حملے میں امام کی شہادت ہوتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی صبح عاشور امام حسین شہید ہوتے. خوبصورت نقطہ ہے. انہوں نے کہا لیکن انہی افراد نے کہا ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں. اس کوشش کا نتیجہ تاریخ نے کیا بتایا کہ امام حسین کی شہادت کس وقت ہوئی؟ عصر کے وقت. یہاں پر عبد الکریم حائری نے خوبصورت نتیجہ نکالا، کہا کہ دیکھو ان کی کوششوں کا کم سے کم یہ نتیجہ نکلا کہ ان کی اس کوشش کے نتیجے میں خدا کی حجت کی عمر میں کچھ لمحوں کا اضافہ ہو گیا، کچھ لمحوں کا اضافہ ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر فرض یہ تھا کہ اگر نہیں ہوتا تو امام حسین صبح شہید ہوتے، امام عصر تک چلیں، یہ جو امام عصر تک امام کی حیات آگے رہی، اصحاب شہید ہوتے رہے، یہ معمولی ہے کہ کوئی اپنی جان کو خدا کی حجت پر قربان کر کے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا کام کر سکے؟ اس وجہ سے شہداء کربلا کو کہا جاتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو، وہ زمین جس پہ تمہیں دفن کر دیا گیا وہ تمہارے وجود کی وجہ سے پاکیزگی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ان شہداء کو یاد کر کے ہم کہتے ہیں، امام حسین کو یاد کر کے نہیں کہہ رہے، ان شہداء کو یاد کر کے کہتے ہیں کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ خوبصورت نتیجہ ہے، خوبصورت نتیجہ عبدالکریم نے نکالا کہ انہوں نے فقط یہ سوچا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، امام کے سامنے دفاع بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، مارے تو ہم سب نے جانا ہے، کم سے کم کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، ہماری وجہ سے امام کی حیات اس لمحات میں اضافہ ہوگا، معمولی نہیں ہے یہ چیز۔ ہم اور آپ، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کم سے کم یہ ہوگا کہ جو ہم کر سکتے ہیں، کم سے کم یہ ہوگا جب آتش نمرود کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا، حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کی تیاری کی جانے لگی تو ایک چڑیا چونچ میں پانی لاتی ہے، اس آگ پہ ڈالتی ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا حماقت والا کام ہے، اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ اور تیری چونچ کا پانی، وہ تو نیچے پہنچتا بھی نہیں ہوگا، اس آگ کی شدت اتنی ہے کہ اسی میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا بات صرف اتنی ہے، میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرا وجود مجھ سے ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے اپنی توانائی کے مطابق اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جس میں ولی خدا کو ڈالا جا رہا تھا۔ آگ تو نہیں بجھا سکتی، مجھے بھی پتا ہے، لیکن کم از کم میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جو ولی خدا کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ میں یہ چاہتی ہوں، میں اور آپ بھی اپنے اس بائیکاٹ کے ذریعے سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس گروہ میں آ جائیں کہ خدایا جتنا ہم سے ممکن تھا ہم نے کیا، ہمیں ان کی مظلومیت کا احساس تھا، ہم وہاں روز شہید ہوتے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر واقعی افسردہ تھے، ہم ان بچوں کو دیکھتے ہوئے کڑتے تھے۔ میں یعنی واقعی تصویریں ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی، انسان دیکھ کر کپ کپاتا ہے، نئی آنکھوں سے نکلتے بعض مناظر، یعنی میں اپنے درس کے اندر ہی کا حصہ ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں۔ انسان واقعی وہ دیکھے منظر، بچہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 7 سال 6 سال کا بچہ ہوگا، اور اس کے نیچے وہ لگا ہوا ہے کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے ماں باپ سب تباہ ہو گئے۔ وہ بچہ آسمان پہ ایک نگاہ ڈال کا ہے اور ایک درد بھرے لہجے میں کہتا ہے یا رب، یعنی اس کی سانس بھی ساتھ نہیں دے رہی کہ وہ مسلسل کہہ سکے، پھر رکتا ہے، پھر تھوڑی بعد ایک دم سے بھرے ہوئے دل سے کہتا ہے یا رب، یعنی واقعی رلا دیتا ہے، یہ منظر برداشت نہیں ہوتا، یہ منظر یعنی خدا کو اس مظلومیت کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار کہاں جاؤں، کس کی آغوش میں جاؤں، کس کے دامن میں پناہ لوں۔ ایک بچی کا کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی جیکٹ جو بھی پہنے ہوئے اس کی جیب میں ڈالے ہوئے خیمے کے باہر کھڑی ہوئی کانپ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بیٹا باہر کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا تاکہ تھوڑی سی سردی کم ہو جائے، اندر خیمے میں تو اس سے یہاں سے زیادہ سردی ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر اسی مہینے میں شہید ہونے والے امام کی اس وصیت کا کیا کریں کہ جس امام نے کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے بچوں ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں رہنا، ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا۔ امام نے مظلوم کی تعریف میں کہیں نہیں بیان کیا کہ اگر مظلوم مسلمان ہو، مظلوم شیعہ ہو، مظلوم تمہارے عقیدہ کا ہو تو مظلوم ہے، نہیں، امام نے نہیں کہا، مظلوم مظلوم ہے، جس عقیدے کا بھی ہو مظلوم مظلوم ہے، اس کی حمایت کرنا۔ بس عزیزوں آزمائش ہے، ہم اور آپ اس آزمائش کے ذریعے سے اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہیں، خدا اس آزمائش کے متعلق ہم سے پوچھے گا تاکہ دعوے دار کو اور فرما بردار کو خدا الگ کر سکے۔ کل ہماری زندگی اسی کے اندر ہے، ہم دعوے دار ہیں فقط یا فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں یا دعوے دار ہیں، دعوے دار کسی جگہ نہیں پہنچے گا، اطاعت گزار ہوگا تو پھر وہ امام حسین کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے گا کربلا کے اندر، پھر وہ چونکہ دعوے دار نہیں ہوگا، آخری نقطہ بیان کر دوں، چونکہ وہ امام کو بھی معلوم ہے یہ میرا فرما بردار ہے، امام کو بھی معلوم ہے اطاعت گزار ہے، اب اگر حبیب امام کے ساتھ نہیں بھی پہنچیں گے کربلا میں تو چونکہ امام جانتا ہے کہ اطاعت گزار ہے، امام خط لکھ کے بلا لے گا، امام خط لکھ کے بلائے گا۔ مجھے اور آپ کو دوران غیبت کبرا صرف اپنے آپ سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دعوے دار نہیں ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ اس کو علماء بیان کر رہے ہیں، آغا پناہیہ نے اس کو بارہا اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارا امتحان امام کے آنے کے بعد نہیں ہونا جو ہم سے پچھلی قوموں کا ہو گیا ہے۔ ہم سے پچھلی قوموں کا امتحان کب ہوا؟ جب امام میدان میں تو قوموں کا امتحان ہے، ہمارا امتحان امام کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہ فقط پردہ ہٹے گا, امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرا اور آپ کا آج امتحان ہے. دوران غیبت کبرا کوئی نہ کوئی نظام ہے, اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. خدا وکانا ربک بصیرا, تمہارا پروردگار تو سب جاننے والا ہے. یہ جو آزمائش میں خدا ڈال رہا ہے اس لیے ڈال رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے جا سکو. آج تک کے ہمارے نکات آیت نمبر 20 تک پہنچے, انشاءاللہ آنے والے دن میں اگلی آیات سے شروع کریں گے. خدا سے دعا ہے کہ خدا وند عالم ہمیں قرآن کریم کے مطالب کو سمجھنے, اس کے اندر چھپے ہوئے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق اور صلاحیت عنایت فرمائے. آپ کی ہماری تمام عبادتوں کو, نمازوں کو, روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام مظلومین عالم مخصوصا فلسطین کے مظلوموں کی نصرت فرمائے, اور ان مظلوموں کے جو مددگار ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, حزب اللہ لبنان کی صورت میں, یمن کے حوثیوں کی صورت میں, خود فلسطین کے اندر, خدا ان تمام مجاہدین کو کامیابی عنایت فرمائے. خدا جمہوری اسلامی ایران کے اقتدار میں اضافہ فرمائے. خدا وند عالم رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے. تمام مراج اعظام کو خدا عمر طولانی اور صحت و عافیت عنایت فرمائے. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے.